السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أنعام آية نمبر 42. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ سورہ انعام مکی سورت ہے اور اس میں قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ اہل مکہ یا کفار مکہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور صحیح راہ اپنا لیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر یقین سے بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے اور ان قوموں پر مشکلات اور مصائب بھی آئے، اور یہ عذاب یا مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجیں تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے آگے جھک جائیں. دراصل یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جسے ہم قانون قدرت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر، کسی بھی بستی پر ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجا کرتے، بلکہ پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے. اب جن لوگوں میں بات کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور اگر وہ بات قبول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں آ جاتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں پر عذاب بھیجتے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ کا ایک قانون ہے دنیا میں عذاب بھیجنے کا. جیسے مثال کے طور پر کہیں پر قحط سالی، خشکی، کوئی وبا یا پھر بہت ہی زیادہ بارشوں کا برسنا جس کی وجہ سے تمام چیزیں بہ جائیں، تو یہ سب دراصل دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، جسے ہم ہلکا ہلکا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی دراصل ایک وارننگ ہوتی ہے تاکہ اس وارننگ سے لوگ سمجھ جائیں اور متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں اور پھر اللہ کے آگے توبہ کریں. تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، بس ہم نے پکڑ لیا ان کو. ہم نے یہ لفظ جو ہے پہلے بھی پڑھا تھا، بادشاہ کا لفظ بعض اوقات یہ جنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر سختی، تکلیف، یعنی جب انسان جنگ میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے وہاں پر کوئی آرام تو نہیں پہنچتا، اسے تکلیف ہی پہنچتی ہے، وہ سختیوں میں گھرا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی تکلیف میں گھرا ہوتا ہے. تو ہم نے پھر ان کو سختی میں اور تکلیفوں میں گرفتار کر دیا یا مبتلا کر دیا، تاکہ وہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ عاجزی کریں. وَدَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ جب وہ سختیاں ان کو پہنچی، تکلیفیں ان کو پہنچی، کوئی نقصان ان کو پہنچا تو اس نقصان کی بنا پر وہ غور فکر کریں کہ یہ کیوں ہوا، اور اس لیے کہ وہ عاجزی اختیار کریں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں معافی کی. یہ لفظ اکثر دعا کے لیے آتا ہے، یہ تضرعون کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے کہ جس میں زاری ہو، عاجزی ہو. تو یہاں پر قوموں کے رویے کی بات کی گئی ہے کہ قوموں کا رویہ اگر بدل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر قومیں اور مزید گمراہی میں اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے عذاب بھیجتا ہے، اور وہ ایک دوسرے قسم کا عذاب ہوتا ہے جو آگے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. पर जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी अख्तियार की, मगर उनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। अब यहाँ पर मामला तो ये होना चाहिए था कि वो आजिज़ी करते जब उनके ऊपर इस तरह से अल्लाह ताला छोटे मोटे अजाब भेजता रहा, लेकिन शैतान ने उनके अमल उनको इस तरह से खूबसूरत बनाकर दिखा दिए कि जब उन पर अल्लाह का अजाब आया तो वो गिड़गिड़ाने की बजाय उनके दिल मजीद सख्त हो गए, और जो काम में जिस वक्त वो मुब्तला थे शैतान ने उन्हें वही काम मजीद खूबसूरत बनाकर दिखा दिए। इससे मालूम होता है कि शैतान कभी भी गुनाह को गुनाह करके नहीं दिखाता, यह गुनाह को वो बुरी चीज़ नहीं बताता, बल्कि गुनाह को वो मुजयन कर देता है, खूबसूरत बना देता है। जयना का मानी होता है किसी चीज़ को मज़ीद खूबसूरत बना देना, उसको जीनत बख्श देना। जाय या नून इसका रूट वर्ड है। जैसे आपने देखा होगा ना कि ख्वातीन जब किसी तकरीब वगैरह में जाती हैं तो अपने चेहरे पर मज़ीद कुछ पाउडर या जो भी चीज़ें लगाना होती हैं उन्हें वो लगाती हैं, तो ये जो मज़ीद चीज़ें लगाई जाती हैं या ज्वेलरी पहनना, जेवरात से अपने आप को आरास्ता करना, तो ये क्या हुआ, जीनत हुई। तो शैतान दरअसल गुनाहों को ऐसा खूबसूरत बनाकर पेश करता है कि असल चीज़ छुप जाती है और कुछ नई चीज़ खूबसूरत बनकर सामने आ जाती है। कुछ अक्सर अखबार और मैगजीन्स में आता भी है, कुछ पार्लर्स ऐसे होते हैं जो बहुत मशहूर हो जाते हैं कि वो लड़की को यानी दुल्हन को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि वो दुल्हन पहचानी ही नहीं जाती है कि ये फलां ही लड़की है, यानी बिल्कुल ही चेंज कर देना, किसी को कुछ से कुछ बना देना। तो यही ज़य्यना के मानी को समझने के लिए बात बताई जा रही है आपको कि शैतान इस तरह से उनके आमाल खुशनुमा और खूबसूरत बनाकर पेश कर देता है कि उन अजाबात की वजह से जो अल्लाह ताला उनको उनके ऊपर भेज रहा था उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, तो उल्टा यह हुआ कि उन्होंने मज़ीद वो अपने रवैये में बिगाड़ पैदा कर लिया और शैतान ने उनको उनके आमाल खूबसूरत बनाकर दिखा दिए। अल्लाह का ये जो कानून कुदरत है कि जब अल्लाह ताला छोटे छोटे अजाब उनके ऊपर भेजता है और उन अजाबात से अगर वो लोग तौबा कर लेते हैं देखकर, तो फिर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और अगर उन अजाबात के आने के बावजूद भी वो तौबा नहीं करते और नाफरमानियों पर नाफरमानियाँ करते चले जाते हैं और ऐसे लोगों की सरकशी बढ़ती ही चली जाती है, तो फिर दूसरी तरह का अजाब आता है अल्लाह तआला का, और ये बहुत ख़तरनाक अजाब है, इसको इंसान समझ ही नहीं पाता। और इंसान समझता है कि वो तो खुशकिस्मत है कि अल्लाह तआला की मेहरबानियाँ उस पर होती आ रही हैं, और ये अजाब होता है ऐश इशरत की फरावानी, नेमतों का खूब ज़्यादा हो जाना, नेमतों की फरावानी, ऐशो इशरत का ज़्यादा हो जाना, फैसिलिटीज़ का मुहैया हो जाना। जैसे आज आप देख रहे हैं होंगे कि हर घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, गरीब से गरीब लोग भी होंगे भले ही उनके घर की छत ऐसे ही कमज़ोर चीज़ों से बनी हो या जो सस्ती चीज़ें होती हैं उससे बनी हो, उनकी दीवारों पर हो सकता है प्लास्टर ना हो या खूबसूरत दीवारें ना हों, लेकिन आप देखेंगे कि ये चीज़ें हर एक के घर मौजूद है। तो अल्लाह ताला फिर क्या करता है कि ऐसे लोगों पर अपने इनामात की बारिश कर देता है, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हो सकती है वो खोल देता है। रहमत के दरवाज़े तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन नेमतों के दरवाज़े उन पर खोल दिए जाते हैं और वो उसमें फिर इतने मगन हो जाते हैं और समझते हैं कि हम तो खुशकिस्मत हैं, हम पर तो नेमतों की फरावानी हो रही है। और ऐश इशरत में वो अल्लाह को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और समझते हैं कि हमारा ये कल्चर, हमारा ये मुआशरा, ये हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, ये जो हमारे पास इतनी चीज़ों की फरावानी हो रही है, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तो दरअसल ये तो अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं या हम तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर वो इसमें मगन ही होते हैं कि उन पर यकदम ऐसा अजाब आ जाता है जो उस कौम को बिल्कुल ही दुनिया से मिटा देता है और फिर वो कौम सिर्फ किस्से कहानी बनकर रह जाती है। तो ये भी एक अल्लाह का कानून कुदरत है तो अगर नेमतों की बहुत ज़्यादा फरावानी हो जाए तो उस पर भी इंसान गौर करे। साहबे कराम के बारे में आता है कि अगर बहुत दिन तक उनके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आती तो वो परेशान हो जाते थे कि कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं है, और नेमतों की कसरत की वजह से वो डरने लगते थे कि ये नेमतों की कसरत हमें अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं कर देंगी। आपको याद होगा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि जब ईरान फतेह हुआ और वहाँ से माल और दौलत के अंबार आने लगे, मदीना में आकर ढेर के ढेर जमा होने लगे। कहा जाता था कि गोल्ड और चांदी ये तो इतनी कसरत से था, बर्तन, जवाहरात, हीरे जवाहरात, फर्नीचर में तक उनके गोल्ड और सिल्वर लगा हुआ था। तो ये सब जब दौलत का सैलाब मदीना की तरफ आया तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको देख कर रोने लगे, और आपने फरमाया था कि जब भी दौलत की फरावानी होती है तो उस कौम में बुराइयां आम होने लगती हैं। तो कभी भी ये ना सोचेंगे कि बाज़ औक़ात इंसान ये सोचने लगता है और गुरूर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है कि मुझे तो सब कुछ हासिल है, मेरे पास तो सब कुछ है। बाज़ औक़ात लोग बेटों पर फ़ख्र करने लगते हैं कि मुझे तो अल्लाह ताला ने बेटे ही बेटे दिया है, दौलत भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर अल्लाह मुझसे नाराज़ कैसे होगा। कुफ्फार मक्का का भी यही ख्याल था, उनकी सोच भी यही थी कि हमारे पास माल दौलत है, औलाद है, सरदारी है, तो फिर अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ अच्छा दिया है तो आखिरत में भी ज़रूर हमें अच्छा ही देगा। तो ये सोच इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। तो कहा जा रहा है कि शैतान ने उनको उनके आमाल मुज़य्यन करके दिखा दिए कि जो कुछ वो कर रहे थे उनको लगता था कि ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। फलम्मा नसूमा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शेई हत्ता इदा फरेहु बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इदा हुम मुबलिसून। फिर जब उन्होंने वो नसीहत भुला दी जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर खुशहाली के तमाम दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसमें वो मगन हो गए। तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया तो वह हर खैर से मायूस हो गए। यही अल्लाह ताला का कानून कुदरत है कि अल्लाह ताला जब एक तरह से आजमाता है और वो कौम सुधरती नहीं है, अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करती है, तो फिर अल्लाह ताला नेमतों की फरावानी कर देता है, ऐश इशरत के सामान ऐसे लोगों के लिए मुहैया कर देता है, और ये कौम तरक्की पर तरक्की करती चली जाती है। आज आपने देखा होगा ऐसी कौमों का हाल कि बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत तरक्की याफ्ता कौमें हैं, हर किस्म का ऐश इशरत का सामान उनके पास मौजूद है। बाज़ औक़ात बहुत सारे जो दर्द रखने वाले मुसलमान हैं बाज़ औक़ात वो झुंझला जाते हैं जब जगह जगह बहस मुबाहसा होता है कि फ़लस्तीन के ऐसे हालात हैं, चेचनिया में मुसलमानों के हालात वो हैं, बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सीरिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और एक नहीं ऐसी कई जगहें हैं जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो लोग कहते हैं कि जो अल्लाह के नाफरमान हैं वो तो खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब मज़े लूट रहे हैं ज़िंदगी के, और जो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उन पर मुसीबतें, मुश्किलात और तकालीफ आ रही हैं। तो ये कैसा कानून कुदरत है। तो आप देखें कि ये अल्लाह ताला का वही कानून कुदरत है कि वो बिल्कुल अचानक इस तरह से नहीं कर देता, किसी भी कौम की हालत को अल्लाह ताला उस वक्त नहीं बदलता जब वो खुद अपने हालात को बदलना ना चाहे। तो जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं जो मुजालिम ढा रही हैं, तो ये दरअसल एक अल्लाह ताला का वही कानून कुदरत है कि अल्लाह ताला देखना चाहते कि कितना क्या कर सकती हैं किसी पर जुल्म करने के लिए, किस हद तक जा सकती हैं, और उसके बावजूद भी उनके लिए तरक्की के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। तो अल्लाह ताला का यही वो कानून कुदरत है जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब उन्होंने हमारी नसीहतों को भुला दिया तो फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शई, हमने उन पर हर तरह के दरवाजे खोल दिए, रिस्क के, तरक्की के, हर किस्म के, यहाँ तक कि इजाफरे हो बीमा ऊतू कि जब वो फख्र गुरूर में, खुशियों में मगन, मस्त मगन हो गए और उसी ऐशो इशरत में खो कर रह गए, तब हमने क्या किया कि अखजना हम बख्ता, हमने अचानक उनको पकड़ लिया तो फिर वो हर खैर से मायूस हो गए। कहा जाता है कि जब ऐसी बस्तियों पर अजाब आता है तो बिल्कुल उनको तहस नहस करके रख दिया जाता है, इवन उनके खंडरात तक बाकी नहीं रखे जाते। ऐसी कई कौमें हैं हम खुद दुनिया में देखते हैं कि एक तो आद और समूद की मिसाल आप ले लेंगे, कैसे उन्होंने पहाड़ तराश कर बनाए थे इमारतें, लेकिन सिर्फ खंडरात बचे हुए हैं, कोई एक इमारत भी बाकी नहीं है, और वो इलाका ऐसे इलाका लगता है जैसे कि उजड़ी हुई बस्ती, कि जैसे यहाँ कोई आबाद ही नहीं था। इस तरह से फिर अल्लाह ताला अपना अजाब भेजता है। तो खुशियाँ हों या कोई भी हालात हों, अल्लाह ताला के कानून को याद रखें। तो ये जो आयत नंबर 42 से तकरीबन 45 तक के अल्लाह ताला ने अपना एक मुआखजे का कानून बताया है यहाँ पर, कि अल्लाह ताला किसी कौम से जब हिसाब लेना चाहता है तो उसका कानूनी कुदरत किस तरह से काम करता है, कि जब कोई कौम नाफरमानी में मुब्तला हो जाती है तो सबसे पहले उस पर हल्के हल्के अजाब भेजे जाते हैं, और ये अजाब बतौर वार्निंग के, तनबीह के होते हैं। अगर लोग नसीहत पकड़ लें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो अल्लाह ताला अजाब दूर करके रहमतें भेज देता है, वरना दूसरी तरह का अजाब आता है, यानी ऐशो इशरत की फरावानी। उसमें लोग इस तरह से मगन हो जाते हैं कि अल्लाह को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और समझते हैं कि ये जो हमारी तरक्की हो रही है ये दरअसल अल्लाह ताला की मेहरबानी है। फिर यहाँ तक कि तकब्बुर जब उनका हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला अचानक उनको अपनी पकड़ में ले लेता है, और फिर वो कौम को तहस नहस कर दिया जाता है और वो कौम बिल्कुल ही सफ़े हस्ते से मिटा दी जाती है। तो कभी भी नेमतों पर फख्र गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, और तकालीफ पर शिकायतें ना करें, और हमेशा वह हदीस को याद रखें कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मोमिन का मामला भी कितना अजीब है, कि जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है और अजर हासिल करता है, और जब उसे कोई खुशी मिलती है तो उस पर भी शुक्र करता है और अजर पाता है। तो ये वाला मामला हमें होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। वो एक वाक़या बयान किया जाता है ना, कि एक बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े कोई ताबेई गुजरे हैं, बहुत ही मालदार थे माशाल्लाह, मुहद्दिसीन में उनका शुमार होता था। तो हदीस का वो अपना दर्स दे रहे थे तो किसी ने आकर इत्तला दी कि आपका जहाज़ डूब गया। तो वो अपने काम में मगन रहे और कुछ उस बात पर ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं किया। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि वो जहाज़ आपका नहीं था, किसी और का था, खबर जो है वो गलत थी। उसके वो सुनकर भी वो अपने काम में मगन रहे, यानी उन्होंने दर्स व तदरीस का काम नहीं छोड़ा। बाद में लोगों ने उनसे पूछा कि ये आपका क्या मामला था, कि जब आपको आपके जहाज़ के डूबने की खबर मिली तब भी आपके चेहरे पर कोई निशान या ऐसी कोई हमें अलामत नज़र नहीं आई कि आप दुख आपको हुआ हो, और जब खुशखबरी मिल गई कि आपका जहाज़ नहीं किसी और का था उस वक्त भी आप मगन रहे। कहने लगे कि ये जो सब कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, मेरा उसमें कोई ज़ाती कमाल नहीं है, तो मैं अपने काम को छोड़कर अगर मैं हाय वाविला भी मचाता तो क्या मेरे वाविला मचाने से करने से क्या ये नुकसान मेरा ख़त्म हो जाता, और अगर मैं खुशी का इजहार करता और खुशी से आपे से बाहर हो जाता तो क्या मेरे इस जो सामान में कोई बढ़ोतरी हो जाती। तो इंसान को नॉर्मल रहना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा और अपने काम को जारी रखने वाला। तो ये अल्लाह ताला का एक कानूनी कुदरत है कि पहले हल्के अजाब दिए जाते हैं, उसके बाद फिर खुशखबरी खुशियों में मुब्तला कर दिया जाता है, नेमतों की फरावानी कर दी जाती है। फ़क़त यदाबिर القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين। इस तरह उन जालिमों की जड़ काट दी गई और हर तरह की तारीफ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को दुनिया से मिटाता रहता है, ताकि जो ये जुल्म लोगों पर करते रहे तो लोग उनसे निजात पाएं। अगर अल्लाह ताला इस तरह से ऐसे लोगों को ख़त्म ना करता रहता तो फिर मजलूम लोग तो बेचारे इनके जुल्म से निजात ही नहीं पा सकते थे। तो अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल व एहसान है और इसीलिए तारीफ़ की गई अल्लाह ताला की कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि ये अल्लाह की तारीफ़ है इस बात पर कि वो ऐसी जालिम कौम को सफ़े हस्ते से मिटा देता है ताकि लोग आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, जिनकी ज़िंदगी ये जालिम लोगों ने अजीरन कर रखी थी। قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ پھر سوال کیا گیا ہے اور آنکھ کان اور دل ان تین چیزوں کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیاں اپنی آیات فرمایا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا؟ آگے قرآن میں اور بھی ہم پڑھیں گے اور وہاں پر بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں. آنکھ کان اور دل. پہلے سماعت کا ذکر ہے, پھر بصارت کا ذکر ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو سننے کی صلاحیت ہے دیکھا جائے تو اتنی وہ اہم ہے, اور کیسے انسان کے کانوں پر آواز پڑتی ہے, وہ آواز اس کے اندر تک جاتی ہے, دماغ اس آواز کو لیتا ہے اور انسان اس آواز کو کیچ کر لیتا ہے اور انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا یہ آواز میں نے سنی ہے تو یہ کس کی ہے, کہاں سنی تھی اور یہ کیا کہا جا رہا ہے. اتنا اچانک اور اتنا فاسٹ یہ سب کام ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے, سننے کی صلاحیت. آپ خود دیکھیں کہ اگر ہم سن نہ سکتے تو کیا دنیا میں زندگی گزارنے کا مزہ ہوتا. تو سماعت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, سننا. اور اس نعمت کا تو حال ہم انہی لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اسی طرح سے بصارت, آنکھوں کا دیکھنا کہ کیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسے رنگ بنائے, کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. ہم اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے رشتہ داروں کو. اسی طرح سے ہم ہر رنگ کو پہچانتے ہیں کیونکہ یہ بصارت کی وجہ سے یہ بات ہمارے لیے آسانی اس میں ہوئی کہ ہم اس کو سمجھ سکے کہ یہ رنگ کون سا ہے. خوبصورتی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے. اگر آنکھیں نہ ہوتی تو ہم تو یہ جو رنگین دنیا ہے ہم جان ہی نہیں پاتے. کسی نابینا سے پوچھئے, اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں گرین کلر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یا فلاں ریڈ کلر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, تو کیا وہ ان رنگوں کو پہچان سکے گا؟ اس نے تو کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے رنگوں کو پہچان سکے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان نہیں ہے. تو بصارت کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو جب انسان کان اور آنکھ سے کام نہیں لیتا کہ کس طرح سے, آپ دیکھیں کہ اتنے فوراً فوراً یہ کام ہوتے ہیں کہ کوئی انسانی مشین یہ کام کر ہی نہیں سکتی. اگر انسان ایک بار کسی کو دیکھ لے یا کسی تصویر کو دیکھ لے تو اس کا عکس اس کی آنکھ پر پڑتا ہے اور وہ آنکھ ہمیشہ پھر اس تصویر کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے. کون سی وہ باریک نالیاں ہیں جس کے ذریعے سے وہ تصویر اس کے دماغ پر جا کر بالکل ایک طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے, یا وہ تصویر اس کیچ تصویر کو وہ کیچ کر لیتا ہے اس کا دماغ, اور جب دوبارہ اس کو دیکھتا ہے تو فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہاں یہ فلاں چیز ہے جب میں نے فلاں وقت دیکھی تھی, یا یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں خاتون ہیں. تو کتنا فوراً یہ سب کام ہوتا ہے. اسی طرح سے دل کا معاملہ آپ لے لیں کہ سب سے مشکل کام تو دل کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں قوت طاقت دی ہے, تمیز کسی چیز کو سمجھنے کی دی ہے, عقل جو ہمیں دی ہے, کہ یہ جتنے بھی ارادے اور اختیار کی قوتیں ہیں سب یہ دل سے تعلق رکھتی ہیں. کسی بات کو سوچنا, کسی بات کا فیصلہ کرنا, کوئی تدبیر اختیار کرنا, یہ تمام چیزیں دل سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سماعت بصارت یہ دل کے عمل کو اور اس تمام نظام کو سلب کر لے تو کیا ان مشرکوں کے الہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان قوتوں کو واپس دلا سکیں کسی کو؟ اور واقعی میں اگر غور کریں تو اسی وقت یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے آپ کو پہلے بھی وہ واقعہ بتایا تھا ایک صحابی کا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اپنے بت سے اتنے زیادہ اٹیچڈ تھے کہ جب ان کے خاندان والوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ اپنے تمام دل کی باتیں آ کر اپنے بت کو سناتے. ایک دن ان کی بیوی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے لے جا کر بت کو پھینک دیا کہیں باہر. اب یہ اتنا ڈھونڈتے رہے اتنا ڈھونڈتے رہے, لوگ سب سے پوچھتے رہے کہ میرا بت کہاں ہے. پھر باہر جا کر دیکھا تو خود ہی بت ملا, لا کر اسے دوبارہ گھر میں نصب کر دیا. دوبارہ ان کی بیوی نے پھینکا تو کسی گندگی میں پھینک دیا. اٹھایا, اس کو دھویا, پھر لا کے رکھا, لیکن خود ہی پھر احساس کیا کہ یہ میرا کیسا خدا ہے جس کو میں نے خدا بنایا, یہ بت کہ جس کو مجھے خود اٹھانا پڑ رہا ہے. اگر وہ گندا ہو جائے تو اس کو صفائی بھی مجھے کرنی پڑ رہی ہے. خود ہی غور کرتے رہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا الہ, اس سے تو یہ تو خود اپنی حاجات اپنی ضروریات نہیں پوری کر سکتا تو دوسروں کی حاجت کیسے پوری کرے گا. یہ تو اپنے اوپر آئی ہوئی گندگی کو صاف نہیں کر سکتا تو یہ بت پھر الہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اور ان کو لا کر دے سکے. آپ دیکھیں کہ صرف ایک چھوٹا سا معاملہ آپ لے لیں کہ اولاد نہیں ہوتی ہے, ہر ڈاکٹرز کو آپ بتا دیتے ہیں, ہر ڈاکٹرز کے پاس آپ چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بس انتظار کریے, ہر چیز نارمل ہے. کتنا انسان اس وقت جھنجھلاتا ہے, بے چین ہوتا ہے اور کیسے وہ تڑپڑ کرتا ہے کہ میں کیا کروں جس کی وجہ سے اولاد ہو جائے. لیکن کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اختیار میں یہ سب چیزیں ہو ہی نہیں سکتی, کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو سب نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارے الہوں میں اتنا زور ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ تم کو یہ صلاحیتیں دے سکے, دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت یا محسوس کرنے کی صلاحیت. تو یہاں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ کتنی بہترین نعمتیں ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ او جہرہ, آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو صحیح اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے. هل یهلک الا القوم الظالمون, تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ تو یہاں پر انہی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر یہ جو ظالم لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے اوپر اگر عذاب آ جائے, اچانک آ جائے. اچانک بغتہ کا جو مطلب ہے کہ پہلے سے عذاب کی کوئی علامتیں نہ آنا, پہلے سے کوئی ان کو انفارمیشن نہ ہونا اور اچانک عذاب کا آ جانا, پہلے کوئی علامت ظاہر نہ ہو. اور اعلانیہ سے مطلب مراد ایسا عذاب ہے کہ جس کی علامت پہلے سے ظاہر ہو چکی ہوں یا شروع ہو چکی ہوں ہونا. تو اگر ان پر کوئی ایسا عذاب آ جائے تو پھر یہی لوگ اس میں ہلاک ہوں گے جو ظالم ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں, پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اب یہاں پر رسولوں کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا, یا ہم بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور نہ ماننے والوں کو ڈرا دیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا مقصد تو بتایا کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ, ان لوگوں نے رسولوں کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ خوشخبری اور ڈرانے کی بجائے یہ لوگوں سے کچھ ایسے خرق کی عادت کے طور پر ایسی چیزیں ہونے لگیں کہ یہ عام انسانوں سے ہٹ کر دکھائی دیں. عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ رسولوں نے غیب کی باتیں بتانا چاہیے, جو ہم تقاضا کریں یہ پورا کر دیں, اور انہوں نے عام انسانوں سے ہٹ کر کچھ الگ قسم کی مخلوق ہونی چاہیے. اور اسی بنا پر اولیاء کو, بزرگوں کو ایسا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ جو جس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے, اور یہیں سے انسان مار کھاتا ہے اور یہیں سے انسان بھٹکتا ہے, اپنی راہ گم کرتا ہے. بہت سارے آج ہمارے مسلمان کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ اسی بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جس طرح سے بھیجا اس کو ایز اٹ از نہ لینا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ رسول بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، رسول نے خود یہ بات بتا دی، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، رسولوں نے کچھ اور غیب کا علم جاننے والا ہونا چاہیے، جو آگے کی آیت میں بتایا جائے گا، یا انہوں نے ہمیں فوراً خبر دینی چاہیے کہ فلاں آپ کا کام ہو جائے گا، فلاں وقت پہ ہو جائے گا۔ تو جبکہ رسولوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ یہ رسول کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کو وارن کر دیں اور خوشخبری بھی دے دیں۔ جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو رسول کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ نذیر ہیں، ڈرانے والے، لیکن شفقت کے ساتھ ڈرانے والے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی صفت بھی ہے۔ اب جو بات سمجھ لیں کہ فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ پس جو ایمان لایا اور اصلاح کر لی تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بات کی گئی ہے، ایمان اور اصلاح کی بات کی گئی ہے۔ تو ایمان بھی قابل قبول یا فائدہ مند اس وقت ہوگا کہ جب انسان ایمان لا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا لے، اپنی اصلاح کر لے، اس کو درست کر لے۔ بعض اوقات یہ مشرکین مکہ یا جو کفاران قریش تھے اور سرداران قریش تھے، یہ آ کر اعتراض بھی کرتے تھے اور نئے نئے مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ تمہاری تو زندگی میں فلاں فلاں وقت ایسے تم نے گناہ کیے، بڑے بڑے تم نے کام کیے، اب ایمان لا کر کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ایمان لانے کے بعد جو اپنی اصلاح کر لے تو اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں۔ آج بھی ایسے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے لوٹتے رہتے ہیں کہ نہیں، تم سے تو فلاں گناہ ہو گیا، اب تو تمہیں معافی مل ہی نہیں سکتی۔ خوب چڑھاوے نظریں حاصل کر لیتے ہیں اور پھر کہتے کہ ٹھیک ہے، اب تم نجات پا سکتے ہو۔ اور کرسچنز میں یہی عقیدہ، یقین جانیے کہ وہاں پر ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لے اور گناہ میں ملوث ہو جائے، تو جب تک وہ فادر کے پاس جا کر اپنے گناہ کا اقرار نہ کر لے یا ایک پیپر پر لکھ کر وہ دے نہ دے، اور وہ پیپر بھی جب لکھ کر دیا جاتا ہے تو ساتھ میں کچھ پیسوں کا ہدیہ بھی دینا ہوتا ہے ان کو، تو الگ الگ وہ ریٹ بنے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہم ہندوستان میں ہیں چکے، تو 500 روپیز، 1000، 2000، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو اس میں ڈالنا ہوگا، تب فادر اپنی طرف سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ اب بھلا مجھے بتائیے کہ کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ گناہ معاف کر دے؟ وہ انسان تو خود محتاج ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے معاف کر سکتا ہے، معاف کروا سکتا ہے؟ تو یہ سستی نجات کے نسخے ہیں دراصل جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں رائج ہو گئیں۔ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا شاید کہ فلاں شخص کا بیٹا گم ہو گیا، کسی ولی کے پاس جاتے کہ ہمیں بیٹا گم ہو گیا، کچھ کر دیجئے، کہنے لگے ٹھیک ہے 32 روپیے کا تعویذ لے لو، آ جائے گا بیٹا۔ 32 کا تعویذ لے لیا، جب بیٹا پھر بھی نہیں آیا، کئی دن گزر گئے، کہنے لگے کہ تم نے سستا تعویذ خریدا تھا نا، اس لیے نہیں آیا، تم اگر مہنگا والا خریدتے تو آ جاتا تھا۔ تب آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے معاملات ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو ایمان لایا اور جس نے اصلاح کر لی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ، جنہوں نے نیکی کی کوشش کی، جو ایمان لائے اور پھر صالح بن کر زندگی گزاری دنیا میں، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، یا میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। आप इनसे पूछिए कि ना बीना और बीना बराबर हो सकते हैं, फिर तुम लोग क्यों नहीं सोचते? अब वही बात है कि लोगों ने नबूवत और विलायत के लिए ऐसे मेयार बना रखे हैं कि वो चाहते हैं कि रसूल ज़रूर गैब की बात जानते ही हों, रसूल को गैब का इल्म हो, इनके पास ऐसे मौजज़ात हों कि बस हाथ निकालें और कोई मौजज़ा दिखा दें, या फिर ये अपने मौजज़े से गुनाहगार को नेक बना दें और नेक को गुनाहगार बना दें। भला ऐसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, अल्लाह के रसूल ने तो जो प्रोसेस किया, साहबे कराम के साथ जो आपने काम किया, साहबे कराम की तरबियत की, तो आप देखिए कि कैसा वो प्रोसेस था, वन बाय वन, धीरे धीरे कैसे आपने इस्लाह की साहबे कराम की, लोगों की। अगर ऐसे ही होता, मौजज़ात दिखाना होता, ये अल्लाह के रसूल कुछ इस तरह का इख्तियार रखते, तो आप कोई कोई छड़ी घुमाते या कुछ कलमा पढ़ते और फूंक देते और वो इंसान नेक बन जाता। ऐसा नहीं, आपने तरबियत की, आपने इस्लाह की उनकी। तो कभी भी मौजज़ात से ही काम नहीं होते, बल्कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुसलसले की प्रोसेस है, और यही एक दाई ये दीन का काम है। तो दाई कभी भी ऐसे खिरके आदात मौजज़ात नहीं दिखाता, आदात से हटकर। और सूफिया ने ये बात इतनी मशहूर कर रखी है कि बस वो फलां हमारे कोई पानी पर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम जो है मेरा नाम लेते हुए जाना। उस आदमी ने सोचा कि मैं इनका नाम क्यों लूँ, ये तो इंसान है, मैं तो अल्लाह का नाम लेता हूँ। तो पानी पर जा रहा था शख्स, उनका नाम लेते हुए अचानक जब उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया तो डूबने लगा। तो उसने कहा कि ये क्या बात है कि मैं जब अल्लाह का नाम ले रहा हूँ तो डूब रहा हूँ, और आपका नाम लेता हूँ तो पानी पर चलने लगता हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा कि पहले मुझ तक तो पहुँच जा, बाद में अल्लाह तक पहुँचना। तो आप देख रहे हैं कि कैसे गुमराह किया जा रहा है लोगों को, कि अल्लाह से ना मांगो, बंदों से मांगो। शैतान ने कैसे आमाल खूबसूरत बना दिए हैं, और लोग समझते हैं कि नबियों ने और वलियों ने इसी तरह से कोई मौजज़ात बस फ़ौरन दिखा देने चाहिए। तो अल्लाह के रसूल के ज़रिए कहलवाया जा रहा है कि कह दीजिए कि मेरे पास कोई ख़जाने नहीं हैं, मैं कोई ऐसा मालदार आदमी नहीं, और मैं ख़ुद भी नहीं ये बात कहता कि मैं बहुत मालदार हूँ या मैं ख़जानों का मालिक हूँ, और ना ही मैं गैब की बातें जानता हूँ, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं एक फ़रिश्ता हूँ, बल्कि मैं तो उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ भेजी जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पूछ लो कि क्या आँख रखने वाला और आँख ना रखने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखें जो रोशनी नज़र आती है, उस रोशनी में आप कितना वाज़ेह तौर पर रास्ते को देख सकते हैं और फिर उस पर से गुज़र सकते हैं, और जब बिल्कुल ही अंधेरा हो और ख़ुद इंसान की आँखों ही में अंधेरा हो, उसे रोशनी की कोई एक लकीर और किरण भी ना दिखाई देती हो, क्या वो रास्ता चल सकता है? अगर कोई खाई आ रही है तो क्या वो खाई में गिरने से बच सकेगा अगर उसके पास रोशनी ही नहीं है? तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ज़बरदस्ती ये चाहते हैं कि वलियों के पास या फिर रसूलों के पास गैब का इल्म हो, या वो इल्म रखते थे। ये भी लोग कहते हैं और इस तरह से उम्मीदें बांधते हैं कि फलां बुजुर्ग के पास जाओ, वो तुम्हें चोर का नाम बता देंगे, फलां ने चोरी की, फलां ने तुम पर जादू किया, तुम्हारा अभी ये हाल हो जाएगा, तुम्हारा वो फलां काम हो जाएगा। तो ये सब तो रसूलों के ज़रिए से भी कहलवा देंगे कि हम ये सब नहीं जानते, गैब की खबर हमें भी नहीं है। हैरत होती है जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, रसूल ने खुद ये बता दिया, उसके बावजूद भी लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं कि इस बात को साबित कर दें कि अल्लाह के रसूल गैब का इल्म जानते थे। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और एक सहाबी को आते हैं और कहते हैं कि जो आप चाहे और अल्लाह चाहे। तो अल्लाह के रसूल फौरन अलर्ट हो गए, बाज़ रिवायत से पता चलता है कि आप बैठे हुए थे तो खड़े हो गए, आपने फरमाया कि ये तुमने क्या कहा, अपना जुमला दुरुस्त करो, बल्कि ये कहो कि जो अल्लाह चाहे। रसूल के चाहने से भी कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर क्यों हम इस बात पर जोर लगाते हैं कि नहीं, रसूल गैब का जानने वाला ही है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि दोनों बराबर नहीं हो सकते, आँखों वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकता, क्या तुम गौर व फिक्र से काम नहीं लेते? वह अनज़िर बिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम, إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا، اسی طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں. پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آپ انہیں ڈراتے جائیے، آپ انہیں نصیحت کریے، ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت سے یہ آپ کی نصیحت قبول کر لیں اور اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو ان کے رب کے یہاں پر جمع ہو کر اس حساب کتاب دینا ہے، اور پھر وہاں پر ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا، کوئی حمایتی، اور نہ ہی کوئی ان کی طرف سے عرض پیش کرنے والا سفارشی ہوگا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک اذن نہ ہو خود اللہ کے رسول بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم جمع کریں گے تو کوئی ان کا شفیع اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. ہاں، اللہ کے رسول کو جن کی طرف سے اجازت دی جائے گی کہ آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں تو پھر ان کی سفارش اللہ کے رسول کر سکیں گے. کہا جا رہا ہے کہ نبی اور ایک عام آدمی میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور عام آدمی پر وحی نہیں آتی، اور یہ وحی کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم دیتا رہتا ہے. جو بھی تھوڑا بہت علم ملتا ہے نبیوں کو وہ وحی کے ذریعے سے ملتا ہے، اور رسول انہی احکامات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے ان کے اوپر آتے ہیں. اور لوگ جو کہتے ہیں یہ صرف گمان ہیں، ان کے اندازے ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ کیا ایک بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک راہ پانے والا اور دوسرا گمراہ، ایک عالم اور دوسرا جاہل، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ. اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے پاس سے دور نہ کیجئے، ان کے حساب سے آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں یا دور ہٹائیں گے تو آپ ناانصافوں میں آپ کا شمار ہوگا یا آپ انصاف کرنے والے نہ ہوں گے. یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں تین چار احادیث ہمیں ملتی ہیں، مسلم کی اور بھی کئی احادیث. اس میں ذکر آتا ہے کہ جو قریشی سردار تھے انہوں نے کمزور صحابہ اکرام پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ان کو اپنے مجلس سے اٹھائیے تو ہم آئیں گے، یا آپ ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے، اور یہ کیسے کمتر لوگ ہیں جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تاکید کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور نہ کیجئے جو اپنی رب کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں دن اور رات اور صرف اس کی رضامندی چاہتے ہیں. صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہیں. اس آیت کے بارے میں صحابہ کرام میں سے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم چھ آدمی آپ کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پہ جرات نہ کریں، اور وہ چھ آدمی یہ تھے، یعنی خود عبداللہ بن مسعود اور کچھ اور نام انہوں نے لیے جس میں سعد بن ابی وقاص بھی بیٹھے ہوئے تھے. کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال بن رباح یہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ اقرا اور اعینہ نے تنہائی میں آپ سے کہا کہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو انہیں اٹھا دیا کیجئے. تب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی ہے اور فرما دیا کہ ان کو یہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں، یا آپ یہ بات سوچئے بھی مت کہ آپ ان کو ہٹا دیں، یہ ناانصافی والی بات ہوگی. بھلا جو سچے مومن ہیں، جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اٹھا دیا جائے اور دوسرے لوگ وہاں پر آ کر بیٹھیں گے جن کا ایمان لانا بھی یقینی نہ ہو. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے آپ نہ ہٹائیے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. कुरैशी सरदार दरअसल अपनी दौलत पर इनको घमंड था और ये चाहते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं, और हम अगर यहाँ बैठे हैं तो हमारे साथ ये गरीब लोग ना आकर बैठें, क्योंकि उससे उनकी इज्जत में फर्क पड़ता था। तो अल्लाह ताला ने सहाबे कराम की तारीफ फरमाई कि ये लोग युरीदून वजह, कि अल्लाह की रजामंदी चाहते हैं, उसकी खुशनुदी चाहते हैं। वला ततरुदिल लदीना का लफ्ज आया है कि ना दूर करिए, ना उनको हटाइए, ना अपने से अलग कीजिए। और आगे भी ये लफ्ज हम पढ़ेंगे जहाँ पर सोलह और हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, वहाँ पर भी ये लफ्ज हम पढ़ेंगे। तो हमेशा से ऐसा होता आया है कि मालदार लोगों ने इसी बात पर एतराज़ किया कि ये गरीब लोग हमारे साथ क्यों बैठे, या इनका और हमारा दर्जा मुख्तलिफ है, लिहाजा इनके और हमारे बैठने की नशस्तें अलग होनी चाहिए। और आज भी ये कॉन्सेप्ट और ये तस्वुर इतना आम है कि आपने देखा होगा कि गरीब लोग कभी सोफे पर नहीं बैठते, अगर किसी के घर आए तो नीचे बैठ जाते हैं। बल्कि हमने ये मेयार बना रखे हैं कि हम उनको सोफे पर बैठने ही नहीं देते हैं गरीब लोगों को, और उनको नीचे बिठाया जाता है। और यही बरहमन की भी सोच है, यहूद की भी यही सोच है, और उस वक्त के तकब्बुर करने वाले सरदाराने कुरैश की भी यही सोच थी। अब आप सोच लें कि कहीं हमारी सोच तो इनसे मिलती जुलती नहीं है। तो कभी भी ऐसे दोहरे मेयार ना रखें, इंसान इंसान है, उसकी गुर्बत की वजह से उसकी इज्जत में कमी नहीं हो जाती। अगर एक आपके घर का कोई फर्द या आपके खानदान का कोई फर्द सोफे पर बैठता है तो यह गरीब लोगों को भी सोफे पर बैठने का हक है। तो कहा जा रहा है कि इनको दूर ना करिए, डिफ्रेंशिएट ना करिए, इन जो उन लोगों की सोच है कुफारे मक्का की, कि अभी तो वो ईमान भी नहीं लाए और अभी से तकाजे कर रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाइए तो हम बात सुनेंगे आपकी। तो ऐसे लोगों की बात ना मानिए, बल्कि इन लोगों की बात मानिए जो अल्लाह की रजामंदी चाहते हैं, उनके साथ रहिए, उनको अपने से दूर ना करिए। وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين। इस तरह हमने बाज लोगों के जरिए दूसरों को आजमाइश में डाला ताकि वो उन्हें देख कर कहें कि क्या हम में से यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है। देखो कि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को उनसे ज्यादा नहीं जानता। अब यहाँ पर खुद ही अल्लाह ताला सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि उन लोगों का जो एतराज था या उन लोगों का सवाल था, वो लोग सवालात करते या हैरान होकर कहते कि क्या अल्लाह ताला को इनको ही चुनना था। कुफारे मक्का ऐसे लोगों को रजील कहते थे कि ये जो कमतर लोग हैं जिनकी कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं है, क्या इन्हीं को चुना अल्लाह ताला ने और इन पर हमें फजीलत हासिल हो गई है, भला ये कैसे हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्होंने सवालात किए तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बिल्कुल अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, इस जरिए से आजमाता है। जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ने इन पर एहसान किया, ये ऐसे लोग, लोगों को हैरानी होती है जब अल्लाह ताला ऐसे अपने नेक बंदों की तारीफ फरमाता है तो लोग कहते हैं कि लो भला इनकी तारीफ की क्या जरूरत है, या ये हम पर फजीलत कैसे पा गए, ये हमसे कैसे अच्छे हो सकते हैं, हम तो मालदार हैं औलाद वाले हैं। तो ये तकब्बुर करने लगते हैं और ये तकब्बुर दरअसल इंसान को ले डूबता है। तो ये लोग ताना दिया करते थे, हकीर समझते थे और फिक्रे कसा करते, इनको अपनी मालदारी पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। और जो गरीब और ऐसे कमज़ोर लोग जो ईमान ला रहे थे उनको ये इतना हकीर समझते कि उनके साथ बैठना भी गवारा नहीं था इन्हें। हालांकि ये लोग जो ईमान लाए थे ये बहुत ही खुलूस वाले अल्लाह की रजा के तालिब थे। फिर यही मगरूर सरदारान जुबानी भी कहा करते कि इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी कैसे मिले हैं, क्या हम लोगों में से अल्लाह को यही लोग ऐसे मिले थे जिन्हें बरगजीदा किया जा सकता था। फिर वो मजाक भी उड़ाते और उन पर फिक्रे कसते। और अगर किसी पुरानी कमजोरी का इल्म हो जाता सहाबा कराम में से तो उनके बारे में कहते कि कल तक तो ये शख्स ऐसा और ऐसा था और आज कैसे भला ये नेक लोगों में शामिल हो गया। तो यहाँ पर उनका एक अंदाज बताया गया है, हमें भी गौर करना है कि कहीं हम गरीब और अमीर دونوں میں ڈیفرنشیٹ تو نہیں کرتے کہ جو امیر ہے ان کو تو ہم بہت زیادہ عزت اور احترام سے ان سے ملیں اور بات کریں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو جھڑکیں یا ان کو وہ عزت اور احترام نہ دیں. آپ کو معلوم ہوگا نا سورہ عبسہ جب نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر تنبیہ کر دی اور فرما دیا کہ عبس و تولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ، کہ ترشرو ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے رسول کے لیے، کہ جس رسول کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جان کی، اور جو خاتم النبیین تھے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا بھی رویہ اس طرح سے کیا کہ کفار مکہ کے آنے پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی بے رخی برتی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا. تو جب ایک رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح سے لوگوں میں تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کرے، جبکہ اللہ کے رسول نے تو ڈیفرنشیٹ بھی نہیں کیا تھا، صرف اس بات کو سوچ کر کہ یہ تو رشتہ دار ہی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو تو بعد میں بھی بات بتائی جا سکتی ہے، کیوں نہ پہلے جو سرداران قریش بیٹھے ہیں ان کو بات بتا دی جائے تاکہ یہ سن لیں اور ایمان لائیں. یعنی آپ تو خیر خواہ ہی چاہتے تھے، آپ تو لوگوں کے ایمان لانے کی بنا پر آپ نے ان پر توجہ نہیں دی، کوئی آپ میں کوئی فخر اور غرور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فوراً آپ کو متنبہ کر دیا کہ نہیں، آپ نے کیوں بے رخی برتی. تو بھلا ہم لوگوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں میں ڈیفرینشیٹ کریں، زیادہ توجہ ان کو دیں جو مالدار ہیں، اور کم توجہ یا بالکل توجہ ہی نہ دیں ان لوگوں کو جن کے پاس مال و دولت نہیں. عزت اور ذلت کا معیار مال و دولت اور خوبصورتی کی بنا پر نہیں ہوتا، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو یہاں پر اسلام ہمارا جو دین ہے وہ یہاں پر تقویٰ دیکھتا ہے، آپ کا عمل دیکھتا ہے کہ کون عمل میں آگے ہے، کون تقویٰ میں آگے ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا سورہ حجرات میں کہ اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، کیا ان کو عزت دی جانی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا آپ سے کہ کچھ لوگ ایسے تھے مسلمانوں میں جو پہلے بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے، جب وہ ایمان لائے تو پھر یہی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے پرانے عیب پر انہیں طعنہ دیتے تھے. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دیں اور کہیں کہ آپ کا رب بڑا غفور رحیم ہے، جو شخص اسلام لا کر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً پچھلے گناہوں پر گرفت نہیں فرماتا. ایک حدیث میں آتا ہے، سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یقین دلائیے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ یقیناً تمہاری اسلام لانے سے پہلے کی گئی برائیوں کو تم سے معاف فرما دے گا، دور کر دے گا، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص لا علمی سے کوئی غلط کام کر بیٹھے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے. کتنی بہترین آیت ہے کہ آپ کہیے کہ ان کے لیے سلامتی ہے، سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، رحم، اللہ تعالیٰ نے رحم کا شیوا اپنے نفس پر اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ آپ دیکھنے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا میں کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کتنی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی برائیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، یا جرائم میں لگے ہیں، یا شرک کر رہے ہیں، یا ایسے جملے کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ ہمیں بیان ملتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، اور یہ بات اس کے عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوتا تو آپ ہی بتائیے کیا کوئی آج مخلوق زندہ رہ سکتی دنیا میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے جس کی بنا پر آج انسان کتنے ہی کام کر کیا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے اپنے ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ اصلاح کر لے۔ اور پھر توبہ کی بات کی گئی ہے کہ جو کوئی برائی سے، بھولے بھٹکے سے کوئی برا عمل کر لے گا نادانی میں، بجہالتن، جہل کی بنا پر، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے، وہ اصلاح، پھر اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان یہاں بھی بھٹکاتا ہے اور مایوس کرتا ہے کہ اب تو تم سے بڑا گناہ ہو گیا، برا کام ہو گیا، اب تو تم پر اللہ کی رحمت آ ہی نہیں سکتی، تم تو اب کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر امید دلا رہا ہے کہ نہیں، تم کچھ بھی کر لو، اللہ کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ صفت بتائی گئی، غفور الرحیم کی بتائی گئی، کہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ واقعہ بھی ہمیں سبق دلاتا ہے، اور اس کے لیے بہترین اس آیت کی تفسیر واقعہ کرتا ہے، بہترین تفسیر، کہ جس شخص نے 99 قتل کیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کیے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا، ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا، اب پورے 100 ہو گئے۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، راستے میں ہی اسے موت نے آن لیا، اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو، چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت پر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں سے پھر کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چھوٹی سی بات پر بھی معاف فرما سکتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ بس وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے پرانے گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو، کیونکہ توبہ اور اصلاح ایک بہت بڑی بات ہے۔ بعض اوقات انسان توبہ کر لیتا ہے لیکن اصلاح نہیں کرتا، وہ اپنے گال پیٹ لیتا ہے، توبہ توبہ کرتا ہے اور نادم اور شرمندہ ہوتا ہے جس وقت گناہ کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اصلاح نہیں کرتا اپنی۔ تو اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرنا، یہ توبہ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کہ بعض اوقات انسان کو شرمندگی ہو جاتی ہے اپنے کام پر، لیکن وہ اس کو درست کرنا نہیں چاہتا، اس کو بہتر کرنا نہیں چاہتا، اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر بات کی گئی کہ ثم تاب من بعدہ و اصلح فانہ غفور الرحیم، تب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے بخاری میں کہ ایک شخص تھا، ابو سعید خدری کے راوی ہیں، کہ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دی تھی، جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ وہ کہنے لگے کہ اچھا تھا۔ باپ نے کہا دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی، اور اگر میں اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں بکھیر دینا۔ اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لیا، چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے بندے جو کچھ تو نے کیا ہے کون سی بات اس کی محرک بنی تھی؟ وہ کہنے لگا، فقط تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرنے کا بدلہ یہ دیا کہ اس پر رحم فرما دیا، یعنی بخش دیا۔ یہ بخاری کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ آپ دیکھیں، بات نیت کی ہے، نیت دیکھی جائے گی کہ انٹینشن کیا تھا، جان بوجھ کر گناہ کرنے کی نیت تھی یا غلطی سے انجانے میں ہو گئے اور بعد میں پھر اس پر پچھتاوا ہوا، تب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ پھر کہا گیا، اس لیے بھی ہم نے اس طرح سے کیا، یعنی کھول کر آیتیں بیان کی تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، یعنی مجرمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو پہلے بتا ہی چکے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے تو یہ لوگ اعتراضات کرتے، یا پھر ایمان لانا ہوتا تو مجرم کہتے کہ اچھا ہمیں فلاں فلاں معجزہ دکھائیے تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اصل بات کیا تھی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، صرف زبردستی تقاضے کر رہے تھے، شرائط پیش کر رہے تھے۔ اور پھر اس طرح سے شرائط پیش کرتے کہ یہ کیسا رسول ہے، ہم ہی جیسا بشر ہے، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یا یہ حقیر قسم کے لوگ آپ کی مجلس میں کیوں آتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیں تب ہم آپ آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں دراصل اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ یہ سب کیوں کرتے ہیں مجرم، کیوں شرائط پیش کرتے ہیں، کیوں معجزے کا تقاضا کرتے ہیں، کیوں مومنین کو آپ کی مجلس سے اٹھانے کا کہتے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ واقعی میں مجرم لوگ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ بتا دے، لوگوں کے سامنے کھول کر ان کو بتا دیا جائے کہ دیکھیں یہ مجرم ہوتے ہیں، مجرموں کی صفات کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ غرور اور تکبر سے ہم بچ سکیں اور شرائط پیش کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ یہ کام تو وہ لوگ کرتے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، شرائط پیش کرتے اور ایمان لانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ اگر اللہ ہمارا یہ کام کر دے تو ہم پھر اچھے بن جائیں گے، نیک بنیں گے۔ تو شرائط سے کیے گئے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ مجرمین بھی یا مشرکین بھی اسی طرح کی شرائط پیش کرتے تھے کہ آپ معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لائیں گے، آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ ایسا کریں تو ہم وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شرائط والے کام پسند نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات کو پسند نہیں کیا شرائط کے بارے میں، تو مسلمانوں کی بات کو وہ کیسے پسند کر سکتا ہے۔ تو جو بھی کام کریں پہلے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اس کی عبادات کریں، نہ کہ شرائط کے ذریعے سے اپنی بات کو منوائیں۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، سب کچھ رزق کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے اختیار میں ہے سارا کچھ۔ تو لہٰذا اللہ ہی سے مانگیں، اسی کے آگے جھکیں اور اسی کے شکر گزار بندے بنیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.